من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير سورة ملك یہ نویں دسویں یا گیارہویں آیتیں ہیں جس کا تذکرہ گزشتہ کل بھی کیا گیا تھا. ان آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہیں گروہ در گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس میں ایک وحشتناک آواز سنیں گے اور وہ جہنم ہمیشہ جوش مار رہی ہوگی اور قریب ہے کہ شدت غضب سے پارا پارا ہو جائے. جس وقت اس میں کوئی گروہ ڈالا جاتا ہے تو دوزخ کے نگران فرشتے یہ سوال کرتے ہیں کہ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں قالوا بل جئنا نذیر، بلکہ کہتے ہیں قالوا بلا، کہتے ہیں ہاں قد جئنا نذیر، کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن فکذبنا، لیکن ہم نے اس کا انکار کر دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم کہنے لگے کوئی چیز اللہ نے نازل ہی نہیں کی ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے نگراں فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا. وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا لیکن ہم نے اس کا انکار کر دیا. فکذبنا، ہم نے اس کا انکار کر دیا. وقلنا، اور ہم نے اس سے کہا، ہم نے ان ڈرانے والے انبیاء سے یہ کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. یعنی ہم نے انبیاء کے پیغام کا انکار کر دیا، ان کی کتابوں کا انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی ہے اور تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، یہ کہہ کے انکار کر دیا. لیکن جہنم میں جانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کا جہنمیوں نے اعتراف کر لیا، کر کے یہ کہا کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے ہیں، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہمارے اصل میں جہنم میں آنے کی وجہ یہ بنی کہ قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ اصل میں وجہ یہ نہیں بنی کہ کوئی بنانے والا نہیں آیا تھا، اصل وجہ یہ بنی کہ اگر ہم سننے والے اور سمجھنے والے ہوتے تو کبھی جہنمیوں کی فہرست میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا تھا. اصل میں ہمارے آنے کی وجہ یہ بنی کہ ہم سننے والے نہیں تھے. یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا گویا اپنے گناہوں کا. تو فاعترفوا بذنبهم، تو گویا یہ جہنمیوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، اعتراف وہ لوگ کر لیں گے اور یہ کہیں گے کہ کہ فسوحقن لاصحاب السعیر, دوزخی خدا کی رحمت سے دور رہیں. تو یہ اصل وجہ بنی. اصل وجہ یہ نہیں بنی کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے, بلکہ ڈرانے والے آئے تھے, پیغام ان تک پہنچا. ایسا نہیں ہے کہ پیغام حق ان تک نہیں پہنچا, اللہ کی رہنمائی ان تک نہیں پہنچی, یا اللہ کا کوئی رہنما ان تک نہیں پہنچا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس قوم میں ہم نے اپنا کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو اور اس کا پیغام ان لوگوں تک نہ پہنچا ہو. یہ تو اللہ کی ذمہ داری تھی کہ اللہ اپنی حجتوں کو تمام کیا, لیکن ان لوگوں کی گناہ کی وجہ یہ نہیں بنی کہ ڈرانے والا نہیں آیا تھا, بلکہ یہ لوگ سننے والے نہیں تھے اور سمجھنے والے نہیں تھے. کیونکہ انہوں نے, اگر یہ سننے والے ہوتے اور سمجھنے والے ہوتے تو کبھی جو ہے ان کا شمار گناہ گاروں میں نہ ہوتا. گناہ گاروں میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سمجھنے والے نہیں تھے, اور وہ کہہ تو رہے تھے لیکن یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. یہ سب سے اہم وجہ ہے. اور پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھنے والے ہوتے, اگر تم سننے والے ہوتے تو پھر تمہاری تقدیر یہ نہ ہوتی. تمہاری سرنوشت کو بدلنا تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہاری تقدیر کا بدلنا خود تمہارے ہاتھ میں ہے, سمجھنا تمہارے ہاتھ میں ہے, سننا تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر تم سنو, سمجھو اور اپنے اطراف کا اگر تم مشاہدہ کرو اور حالات کا اگر تم جائزہ لو تو عذاب تمہارے قریب نہیں آ سکتا. دنیا کا عذاب ہو کہ آخرت کا عذاب, سب اس وجہ سے آیا کہ لوگوں نے عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیا, کہ لوگوں نے سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی, سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اور سننا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ سن کر اس پر عمل کریں, سمجھیں تو سمجھ کر اس پہ عمل کریں, تو اس کو سمجھنا کہتے ہیں. ورنہ سب سمجھنے کے باوجود, سب سننے کے باوجود خاموشی اختیار کر لینا یا مصلحتوں سے کام لینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ سننے والے ہیں نہ سمجھنے والے ہیں. سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کا ایکشن لیں, اس کا اثر پڑے آپ کے اوپر, آپ غور کریں. لیکن آج جو حالت ہے مسلمانوں کی, وہ حالت یہ ہے کہ ہم جہنم میں جانے کا راستہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے اور مسلمان جہنم کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا ان کو مظلوموں کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی کہ یہ لوگ حالات کو کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں؟ کیا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. تو گویا وہ اپنے حالات میں تبدیلی نہیں لانا چاہتے, وہ سمجھنا نہیں چاہتے. حالات سمجھا رہے ہیں, زمانہ سمجھا رہا ہے, دنیا پیغام دے رہی ہے, زمانہ انہیں جھنجھوڑ رہا ہے, زمانہ انہیں جھنجھوڑ رہا ہے, لیکن وہ حالات کو نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارے اطراف میں آگ لگی ہے اور ہم اسے نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارے سامنے حالات بدل رہے ہیں لیکن ہم ان حالات سے حالات کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے, ان حالات پہ غور نہیں کرنا چاہتے. تو جو قوم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے گی اور اسی طرح سے ذمہ داریوں کا بوجھ جب بڑھتا رہے گا تو وہ عذاب کی شکل اختیار کر لے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں برما کی صورتحال, اس وقت جو برما میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے عبرت کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا نمازیں پڑھنا اور ماہ رمضان میں روزے رہ لینا ان کے لیے ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کیا نماز اور روزے سے مسلمانوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کے حالات سے غافل ہیں؟ جبکہ نبی کریم کا کھلا ہوا ارشاد ہے کہ من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم, کہ اگر مسلمان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے غافل نہ رہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. جس وقت یزید جیسا فاسق و فاجر شخص ملت اسلامیہ کا حاکم بن گیا تھا تو اس وقت بھی مدینے میں نمازیں ہو رہی تھیں, اس وقت بھی درس قرآن ہو رہا تھا, اس وقت بھی درس تفسیر ہو رہی تھی, اس وقت بھی لوگ جو ہے نا سجدہ کر رہے تھے, اس وقت بھی عبادت کر رہے تھے, اس وقت بھی روزے رکھے جا رہے تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑا اور بتایا کہ یہ وقت حج کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت اسلام کے تحفظ کا وقت ہے. اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے تو آنے والے حالات کیسے ہوتے اس کا اندازہ مسلمان نہیں لگا سکتا تھا. یہ جو صورتحال خود بنی تھی امام حسین کے دور میں, یہ خود کچھ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے بنی تھی. کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر ملت مسلمہ کا حاکم بن گیا, یہ خود کتنی بڑی بدبختی تھی. تو کچھ لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی کہ جس کی وجہ سے صورتحال اتنی بگڑی کہ اس وہ اتنا خطرناک رخ اختیار کر گئی کہ آخر کار ملت مسلمہ اس موڑ پہ پہنچ گئی کہ اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یا تو قربانی دے کے دین کو بچائے یا یزید کی بیعت کو قبول کر لے. ان دو حالت سے کوئی تیسری حالت مسلمانوں کے پاس نہیں بچ گئی تھی. یہ خود گزشتہ لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا تھا. اگر پہلے والے مسلمان جس وقت یہ رخ اختیار کر رہا, جس وقت ملت اسلامیہ بگاڑ پیدا ہوا تھا, جو شروع میں پہلا ظلم جو ہوا تھا, اگر اس وقت مسلمان بیدار رہتا اور عقل سے کام لیتا, ہوش سے کام لیتا, دماغ سے کام لیتا, سوچتا اور سمجھتا تو یہ صورتحال نہیں پیدا ہوتی تھی. وہ پہلے ظلم کو برداشت کرنے کی وجہ سے مصلحتوں کا شکار ہونے کہ ہم سے کیا مطلب ہے جو کہا گیا تھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس قدر آزمائش کا وقت آ گیا تھا کہ ان کے اوپر ایک ظالم حکمران مسلط ہو گیا. جس وقت جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری انہوں نے نہیں نبھائی. جس وقت امیر المومنین کے گلے میں رسم ڈالی جا رہی تھی, جس وقت سیدہ کے گھر پہ آگ لگائی گئی تھی, جس وقت جو ہے جناب محسن کی شہادت ہوئی تھی, جس وقت یہ حالات بن رہے تھے, جس وقت امیر المومنین پر ظلم ہو رہا تھا, تب ملت اسلامیہ سکوت اختیار کی ہوئی تھی. کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ کیا ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا؟ کیا مظلوموں کی آوازیں ان کے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی تھی؟ کیا وہ سمجھ نہیں رہے تھے؟ لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے. اصل وجہ یہ کہ وہ نہیں سننا چاہ رہے تھے, نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے. کان تھے لیکن سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا, عقل تھی لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. یہ جو ظلم ہوا, اس ظلم پہ جو مسلمانوں نے سکوت اختیار کیا, تو آہستہ آہستہ حالات بگڑتے رہے. خشت اول چون عہد معمار کچھ, تا سریا میروت دیوار کچھ. ایک جو اینٹ غلط رکھی جاتی ہے تو پھر آخر تک غلط اینٹ اٹھائی جاتی ہے. وہ جو پہلا ظلم ہوا تھا اس پر اگر مسلمان اپنی ذمہ داری کو نبھا لیتا تو اتنی بری صورتحال نہیں ہوتی. اگر مدینے کے مسلمان جاگ جاتے تو کربلا نہیں بنتی تھی. یہ جو اتنا بڑا قتل عام ہوا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا, اس یہ صورتحال جو بنی وہ کیوں بنی کہ نواسے رسول کو قتل ہو گیا اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں نواسے رسول کو قتل کر دیا گیا؟ یہ صورتحال کیوں ہوئی؟ کیوں ملت اسلامیہ اس دہانے پہ پہنچی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلی والی امتیں جب اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتی ہے تو آنے والی نسل پر اس کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. جس وقت جو ذمہ داری ہو اس وقت وہ ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. جس وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نتیجہ کیا ہوگا, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम निभाएं। खामोशी इख्तियार ना करें। इस वक्त हमारा इस वक्त सही वक्त में अगर हम कुर्बानी के लिए तैयार हों तो उस वक्त छोटी सी कुर्बानी काफी हो जाती है और इंसान बड़ी कुर्बानियों से बच जाता है। जब सही वक्त, मिसाल के तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है ना, आज हम हमारे पड़ोस वाले मुल्क में, बर्मा कोई दूर नहीं है फलस्तीन की तरह, बर्मा बहुत नजदीक है हिंदुस्तान से, इस करीबी मुल्क में फर्ज कीजिए, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज कीजिए बर्मा में ये हालात पैदा हो रहे हैं और यहाँ के मुसलमान जो है वो चुपी साधे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमसे क्या मतलब है, हम तो चैन से हैं, हम तो सुकून से हैं। इस वक्त इनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी बहुत मामूली है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फर्ज कीजिए ये अपनी इस जिम्मेदारी को, जो उनकी मामूली जिम्मेदारी है उसको वो लोग नहीं निभाते हैं तो इसका जुबरान और इस कोताहियों का नतीजा बहुत बड़ी शक्ल में भुगतना पड़ेगा। हम अगर ना भुगते तो आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। हमारा इस फरीजा जब हम नहीं निभाएंगे तो ये बोझ बढ़ता जाएगा और ये हमारी नस्लों के हिसाब में लिखा जाता रहेगा और एक बड़ी कुर्बानी के लिए मिल्लत को तैयार हो जाना पड़ेगा और बहुत बड़ी कुर्बानी इसके जवाब में हमें देनी पड़ेगी। ये जो कोताहियां हम बरत रहे हैं इसका हमें हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। ये आज इतनी बड़ी कुर्बानी उन्हें देनी पड़ रही है, आखिर किस वजह से? कुछ ना कुछ बर्मा के मुसलमानों से कोताही यकीनन सरजद हुई होगी। जिस वक्त उनका जो फरीजा था, जो जिम्मेदारियां उन पर आयद थी, शायद उसको उन्होंने नहीं निभाया, जिसकी वजह से आने वाली नस्लें, आज उनका राबिता किसी भी मिल्लत मुस्लिमा से नहीं है और मिल्लत मुस्लिमा उनके बारे में ये कहती है कि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने मिल्लत इस्लामिया से अपना राबिता इस तरह मुस्तहकम नहीं किया था। लोग जानते भी नहीं कि वहां मुसलमान रहते हैं, क्योंकि 20% और 30% से ज्यादा मुसलमान बर्मा में हैं, लेकिन मिल्लत मुस्लिमा उससे वाकिफ नहीं है। एक कोताही हमारी है कि हम अपने भाइयों से वाकिफ नहीं है और एक कोताही शायद उनकी भी है कि वो मिल्लत मुस्लिमा से एक पारचगी और हम बस्तगी का ऐलान नहीं किया था और राबिते में नहीं थे वो लोग। आज थोड़ा सा राबिता वो जोड़ना चाह रहे हैं तो आज उनको जो है कितनी मुश्किल पैदा हो रही है। ये राबिता उन्हें पहले ही जोड़ लेना चाहिए था मुसीबत आने से पहले। आज बर्मा की सूरत हाल ये है कि अगर किसी मुसलमान के पास सेल फोन और मोबाइल फोन अगर किसी के हाथ में देखा जाता है तो उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना उस पर आयद करके 8-10 साल की जेल भेज दिया जाता, कैद कर लिया जा रहा। जिस किसी शख्स के पास भी अगर मोबाइल नजर आएगा किसी मुसलमान के पास तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये दूसरों के लिए नहीं है, ये जो सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि वो किसी को इत्तला तक न दें जो हम पर हालात गुजर रही है, किसी को फोन पर ये तक ना बताएं कि जो है हम पे ये गुजर रही है। इतनी खामोशी से ये काम हो गया कि किसी को पता तक नहीं चला। 20,000 मुसलमानों को काट दिया गया, लाशों की ढेर लग गई, 1,000 नहीं 20,000 मर गए, उसके बाद हम चौंक रहे हैं। ये वाकया 2 जुलाई को हुआ है कि दो बड़े खानदान की, बुद्धिस्ट खानदान की दो बड़े खानदान की लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसकी वजह से जो है सारे बुद्धिस्टों में जो है ना ये चर्चा हुआ कि वो अलर्ट हो गए। देखिए वो लोग किस कदर चौकन्ना है कि दो लड़कियां अगर मुसलमान होती हैं तो उन्हें जो है इस कदर इस्लाम से खौफ पैदा होता है कि अगर हम इसको इसको यहीं पर रोक न दें, इसका खात्मा न करें, तो आगे चलकर हमारा दीन खतरे में पड़ जाएगा, बर्मा खतरे में पड़ जाएगा, और कई हजार बुद्धिस्ट हो सकता है कि मुसलमान हो जाएं अगर हम इसको रोकथाम न करें। तो इन्होंने इन्होंने उन दो लड़कियों का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद में इसका इल्जाम मुसलमानों के सर थोप दिया। और उसके बाद उमूमी कत्लेआम की दास्तान यूं शुरू हुई कि एक बस पर हमला हुआ। वो बस जो है तबलीगी जमात की बस थी जो अरकान की तरफ जा रही थी। ये बर्मा में एक शहर है अरकान नामे, जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है। इस वक्त जो है ना 700 से ज्यादा बस्तियों को जला दिया गया है। यहाँ छोटी छोटी बस्तियां जहां जहां पर देहातें जो मुसलमानों की थी उन सबको फूंक दिया गया और इज्तिमाई तौर पर पूरा कत्लेआम कर दिया गया। पहले उस बस को जलाया, जिस तरह से गोधरा कांड हुआ था हिंदुस्तान में कि एक चीज का बहाना बनाकर जो है हजारों गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं, वहां सारे मुसलमानों की नजारत में गुजरात में इतना बड़ा कत्लेआम हुआ। उसी तरह से सारे मुसलमानों की निगाहों के सामने एक साजिश के तहत जो है वो बर्मा में कत्लेआम शुरू किया गया। ये असल में इस्लाम का खौफ है जो इनके दिलों में बैठा हुआ है कि अगर इस्लाम की इस फैलते हुए माहौल को अगर रोका ना जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम हमारी घरों में सरायत कर जाए और जो है हमारी कौम में इस्लाम का जो है चर्चा शुरू हो जाए। और इनकी देखा देखी कई लोग मुसलमान होने लगे। यहाँ आप देखिए कितनी लड़कियां जो है हिंदू हो रही हैं, शिया लड़कियां हिंदुओं के साथ बिहाई जा रही, हमारे सर पर जुम रेंग रही है। हमको इस बात का ख्याल है, हमको इसका कोई एहसास नहीं है। कम से कम उन बुद्धिस्टों से हम जो है ना सबक सीखें कि किस तरह से वो अपने दीन की हिफाजत के लिए और अपनी कौमी हिफाजत के लिए इतना बड़ा कत्लेआम कर रहे हैं सिर्फ इस खौफ के साथ कि कहीं इस्लाम ना फैल जाए। अब और कहीं इस्लाम की तारीख जो है वो बर्मा में बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि हजरत अली का खानदान सबसे पहले जो है बर्मा की सरजमीन पर ख़त्म रखा है। और अब ये तहकीक करना पड़ेगा कि जनाब मोहम्मद हनफिया की मज़ार कहाँ है। उनका दावा यह है कि बर्मा के मुसलमानों का दावा यह है कि एक पहाड़ के दामन में जनाब मोहम्मद हनफिया की मज़ार है। मोहम्मद हनफिया की बीवी और उनका खानदान शायद खुद मोहम्मद हनफिया वहाँ पर बर्मा गए थे। बंगाल के जरिए से ये किश्ती जो है वो बर्मा के साहिल पे पहुँचती है और वहाँ से जो है ये लोग उनके ख़दम बर्मा की सरजमीन पे पहुँचते हैं। और उसके बाद से अरब ताजरों और ईरानी और तुर्क और हिंदुस्तानी कारवान मुसलमानों के वहाँ बसते रहे और इस तरह से लाखों की आबादी में वहाँ मुसलमान हैं। मुल्क की 20% आबादी मुसलमानों की, लेकिन इस किस्म की महजूरी कैफियत में, इस किस्म की दबी हुई कैफियत में है कि उनका राबता मिल्लत इस्लामिया से कटा हुआ है। हम यहाँ खरीब के हिंदुस्तान के मुसलमान उनसे वाकिफ नहीं हैं, यहाँ उनकी आमदोरफ़्त नहीं। जबकि एक अरसे से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कुछ बर्मा के मुसलमान पनाह गुजीन हैं यहाँ पर, और अफगान जो है बांग्लादेश में बहुत सारे जो है पनाह गुजीन हैं। इन्हें 2-3 मरतबा यानी बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म सितम की दास्तान 60 साल पुरानी है। 1940 से पहले पहला कत्लेआम जो बताया जाता है वो 1941 में हुआ है, जिसमें कई हजार मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और कई लाख बेघर कर दिए गए। फिर 42 में कत्लेआम हुआ, उसके बाद 1950 में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ और लाखों लोगों को बेघर किया गया। اور اب جو فساد ہوا ہے یہ بہت زیادہ غیر معمولی ہے اور ہندوستان پاکستان اور ادھر ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہم سے قریبی ملک میں اتنا بڑا حادثہ اسلام کے نام پر ہوتا ہے اور مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے. تو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے بیٹھے ہیں, روزے رہتے بیٹھے ہیں اور ہم خاموشی اختیار کریں. اس وقت ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز بلند کریں, صدائے احتجاج بلند کریں, خاموشی اختیار نہ کریں. یہ خاموشی ہماری نسلوں کو اس کا جو ہے بھگتنا پڑے گا اگر آج ہم خاموش رہ جاتے ہیں. دیکھیے ہندوستان کے مسلمانوں کو کے لیے بھی یہ بہت دھوکہ دینے والی بات ہے, الرٹ ہو جانے والی بات ہے. گجرات کا فساد کیا ہم کو یاد نہیں ہے؟ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت اگر ہم آرام سے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ ہمیشہ قیامت تک ہم اسی طرح آرام سے رہیں گے. ایسا نہیں ہے, ہم سے امتحان لیا جائے گا. جس وقت ہم سکون کی حالت میں ہوں اس وقت ہمیں مضبوط ہو جانا چاہیے. حج ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ شیاطین سے مقابلے سے پہلے جب آپ میدان مشعر میں, اور مشعر میں آپ کا کام کیا ہے, وہاں کنکریاں چننا ہے. یہ کنکریاں کب چن رہے ہیں آپ؟ جس وقت ابھی حملہ نہیں ہوا ہے, جس وقت جنگ کی صورتحال نہیں ہے, ابھی آپ سکون میں ہیں, راحت میں ہیں. تو آپ اپنا اسلحہ جمع کر لیں, اپنی طاقت میں اضافہ کر لیں, اپنی قوت میں اضافہ کر لیں, اپنی کمزوری کا احساس کر لیں, یہاں کنکریاں جمع کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب منا کا میدان آنے والا ہے, اب شیاطین کا سامنا ہونے والا ہے. تو شیاطین کے مقابلے میں ہم خالی ہاتھ نہ جائیں. جب ہم شیاطین کے سامنے جائیں تو خالی ہاتھ نہ رہیں, بلکہ ہمارے ہاتھوں میں کنکریاں رہیں کہ ہم شیطانوں کو مار سکیں. تو اسی طرح سے جس وقت ہم سکون کی حالت میں رہیں تو اس وقت ہمیں تیاری کر لینی چاہیے اس وقت کے لیے کہ جب ہم ایسی صورتحال ہمارے پاس پیش آئے, اور امتحان کی گھڑیاں آنے سے پہلے امتحان کی تیاری کر لینی چاہیے. اس وقت ہم سکون سے ہیں تو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ امتحان کی تیاری کرنا چاہیے. فرض کیجئے کہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں کمزوروں کو روندا جانے گا, تو ہم کیوں کمزور بنے رہیں کہ ہم روندے جائیں؟ ہم کیوں اس قدر جو ہے کمزور بنے کہ قوی قومیں ہم کو روند کے چلی جائیں؟ اس وقت ہندوستان میں مسلمان کس قدر کمزور ہیں, کس قدر مسلمان اس وقت جو ہیں, کیا مسلمانوں کے پاس کوئی آواز ہے؟ وہی صورتحال جو برما میں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا بڑا میڈیا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خود وہ لوگ آپس میں جو ہیں ایک دوسرے کو جو ہیں اپنی صورتحال سمجھا سکیں. ایک جگہ حادثہ ہوا تو دوسری جگہ کے لوگ واقف نہیں ہیں, اور وہ لوگ کسی ملک سے مدد لینے کے لائق نہیں ہیں, اور ان کے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی قوم کی قیادت کرے. اور جب رہنما جب اپنے آپ کو بے تعلق کر لیتے ہیں تب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے, جب کوئی قوم میں قیادت نہیں ہوتی ہے, اور جب لوگ اپنے وظیفے سے جو ہے اپنا وظیفہ جو ہے نہیں سمجھتے ہیں اور مصلحتوں سے کام لیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. آج ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا میڈیا نہیں ہے, کوئی ایسے اخبارات نہیں ہیں, ہم بہت کمزور ہیں. اگر کسی ایک ریاست میں ہمارا قتل ہوتا ہے تو دوسری ریاست کو کوئی خبر بھی نہیں ہوگی, اور وہ لوگ ہم سے بے تعلق ہو جائیں گے. جس طرح سے گجرات میں ہوا, گجرات میں مسلمان مارا جا رہا تھا, دوسری ریاستوں میں لوگ آرام سے سو رہے تھے, جشن ہو رہا تھا, مجلسیں ہو رہی تھیں, محفلیں ہو رہی تھیں, سب اپنے کاموں میں سرگرم تھے, اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا. اسی طرح سے اگر پورے ملک میں بھی اگر یہ صورتحال ہو جائے تب بھی جو ہے کسی کو پتا تک نہیں چلے گا, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے. آپ چھوٹے سے گروہ حزب اللہ کو دیکھیں, حزب اللہ کی کامیابی میں المینار کا بہت بڑا حصہ تھا, اور اسرائیل کی پوری کوشش اس جنگ میں یہ تھی کہ المینار پر حملہ کر دیا جائے, اور وہ لوگ اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ المینار کی حفاظت کر رہے تھے. حملہ ہونے سے پہلے انہوں نے جگہ بدل دی تھی المینار کی, جس بلڈنگ پر حملہ ہوا تھا اس بلڈنگ سے جو ہے انہوں نے اپنا نیٹ ورک اٹھا لیا تھا, دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا. وہ لوگ اس کو ایسے بچا رہے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کا تحفظ کرتا ہے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہماری آواز اسی کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے. تو لہٰذا جو آواز پہنچانے والا میک ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے. المینار کے جیسا چینل ہمارے پورے ہندوستان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے, یعنی پورے ہندوستان کے مسلمان مل کر بھی المینار جیسا چینل جو ہے نا قائم نہ کر سکے, اور پورے مسلمانوں کی کوئی متحدہ آواز نہیں قائم ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یہاں بھی بے بس ہیں, بے سہارا ہیں, لاوارس ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہمیں برما کے حالات سے خود ہمیں جو ہے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم سکون سے ہیں تو اس وقت ہم اپنی طاقت میں اضافہ کریں. اس وقت ہم کو جو ہے ڈھکیل ڈھکیل کے جو ہے سلم بستیوں میں پہنچا دیا گیا ہے, ہم جو ہے اس وقت ایک گوشے میں ہیں. اب آپ حیدرآباد میں دیکھیں مسلمان جو ہے, مسلمان کہاں رہتے ہیں؟ جہاں رونقیں ہیں وہاں مسلمان نہیں ہیں, جہاں جن سڑکوں پہ روشنی ہے وہاں مسلمانوں کے گھر نہیں ہیں. ساری روشنی شہر کی لے کر نیو سٹی میں کچھ ایک خاص سڑکیں بنائی گئی ہیں, وہیں پر پوری رونقیں وہیں پر ہیں. یہ شہر جو ہے تاریکی میں ڈوب جاتا ہے, ان کو کتنے گھنٹے لائٹ نہیں ملتی ہے, پھر بھی الحمدللہ حیدرآباد میں مل جاتی ہے. حیدرآباد کی بات چھوڑیے, دوسرے شہروں میں آپ دیکھیے مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے. اس وقت پٹنہ میں جو ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں 8 گھنٹے لیٹ اس وقت نہیں رہتی ہے, اور جہاں بھی مسلمان جس شہر میں بھی ہے وہاں کے وہ علاقوں میں ہیں جو علاقے بہت ہی پسماندہ ہے, یعنی انہیں ڈھکیل کر ایک جگہ پر محدود کر دیا گیا ہے. اگر ایک جگہ پر کچرا جمع کر دیں, کچرے کی کنڈی میں آگ لگا دی جاتی ہے, آخر میں کچرے کا ڈھیر بنایا جاتا ہے, اور اس کچرے کی ڈھیر کو آخر میں یا لے جا کے کہیں دور پھینک دیا جاتا ہے, یا اس میں آگ لگا کے اس کچرے کو جلا دیا جاتا ہے. یہی صورتحال مسلمانوں کی, مسلمانوں کو کچرے کی طرح پورے شہر سے صفایا کیا جا رہا ہے, اور صفایا کر کے ایک جگہ پہ ایک ڈھیر لگا دیا جاتا ہے. اب جتنے گھر دیکھیں آپ کسی کے, کتنے شیعہ جو ہیں بنجارا ہل میں رہتے ہیں, اوپری شہر میں نیو سٹی میں جہاں پر جو ہے بڑے بڑے مکانات ہیں وہاں کتنے شیعوں کے مکانات ہیں, کتنے مسلمانوں کے مکانات ہیں. حیدرآباد میں 1 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن جو ہے کتنے محلے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے, سارے مسلمانوں کو ایک دور شہر کے دور ڈھکیل دیا گیا ہے. آخر میں ان کے رحم و کرم پہ جس وقت چاہیں گے وہ آگ لگا دیں گے, ساری کی ساری بستیاں راتوں رات جل جائیں گی, اس لیے کہ سب ایک جگہ پر ہیں, ان کو ڈھکیل کے ایک جگہ کر دیا گیا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ کام ہوا ہے نا, یہ کام ابھی نہیں ہوا ہے بلکہ 50 سال سے جھاڑو دی جا رہی ہے, ان کو ڈھکیلا جا رہا ہے, اب سے نہیں 50 سال سے ڈھکیلا جا رہا ہے. اور یہ لوگ جدوجہد نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے مکانات وہی ہوں گے جہاں پر سب ہیں. تو یہاں مسلمان اگر جدوجہد نہیں کرے گا تو کل ہماری بھی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے, کیونکہ جب ہم ان کے رحم و کرم پہ رہیں گے تو ان کے رحم و کرم تک کب تک جی سکتے ہیں ہم, جس وقت وہ چاہیں گے, یعنی ہم نے اپنی تقدیر ان کے حوالے کر دی ہے, ان کے ہاتھوں میں دے دیے, جس وقت وہ چاہیں گے ہماری تقدیر بدل دیں گے. ظلم سہتے رہے 60 سال سے برما کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظلم جھیل رہے تھے, ہم کو نہ پہلے قتل عام کی اطلاع ہے جو 41 میں ہوا تھا, نہ 42 کے قتل کی اطلاع ہے, نہ 50 کے قتل عام کی اطلاع ہے جہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کے, اور ہزاروں انسانوں کا ان کا قتل عام ہوا ہے. جب آج کی اطلاع ہم تک نہیں پہنچی تو کل کی اطلاع سے کون واقف ہے؟ اور یہ لوگ خود اپنی صورتحال نہیں بتا سکے کہ ہم پر کیا گزری ہے, इनको तो चाहिए था कि पूरी दुनिया में जाके, यानी ये सूरत हाल अचानक तो नहीं हुई होगी कि 20,000 लोग अचानक मार दिए गए। इसकी इसका जो है ना, इसका ये जुल्म शुरू हो चुका होगा ना इससे पहले भी, तो उस वक्त इनको पूरी दुनिया के मुसलमानों को आगाह करना चाहिए था कि हम पर ये सूरत हाल गुजर रही है, हम ऐसे बुरे हालात से गुजर रहे हैं, हमारी इमदाद को पहुंचो। तो उन कुछ कोताही उनकी तरफ से भी यकीनन हुई है और कुछ कोताही हमारी तरफ से हुई है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों से वाकिफ नहीं, ना उनकी तादाद से वाकिफ है, ना उनकी उनके हालात से वाकिफ है, ना उनकी कैफियत से वाकिफ है, जिसकी वजह से जो है इतना बड़ा हादसा इस वक्त पेश आ रहा है। और ये मुसलसल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग मर चुके हैं और इस वक्त राहत में है, कितने लोग इस वक्त जो है ना बर्मा में है ना बांग्लादेश में, इस वक्त जो है बीच सरहद के ऊपर पड़े हुए हैं, कई लाख लोग इस वक्त जो हैं वो इस दहाने पे हैं, क्योंकि खुद पहले से बर्मा के कई मुसलमान बांग्लादेश में पनाह गुजीन हैं और बांग्लादेश के बाद इतनी सख्त नहीं है कि वो इतने पनाह गुजीनों को जगह दे सके, इसलिए जो है वो ढकेल रहा है। तो इधर उधर से वो लोग ढकेल रहे हैं, इधर से ये लोग ढकेल रहे हैं, और बीच में जो है मुसलमानों की हजारों की तादाद बेबस होकर पड़ी हुई है। तो ये सूरत हाल इस वक्त मुसलमानों की है, तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि यही वो सूरत हाल है जिसकी वजह से लोग जहन्नम में गए हैं। तो असल एतराफ जैसा कि सूरह मुल्क की आयत में है कि कालू लौ कुन्ना नस्मा औ नअक्ल मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, कि अगर हम सुनने वाले और समझने वाले होते तो हमारी ये सरनविश्त न होती कि हम जहन्नम में आते। ये नहीं कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, हमारे क्या बर्मा के मुसलमानों के पास कुरान नहीं है, क्या बर्मा के मुसलमान रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ते हैं, क्या उनकी मस्जिदों में अजान नहीं दी जाती है, सब है। और बर्मा में 350 साल तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की है, जब से उनकी हुक्मरानी खत्म हुई है उनकी उनकी बदबख्ती के दिन आ गए और उसके बाद से उनको ढकेलना शुरू कर दिया गया, उनकी मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील कर दिया गया, उनकी कई मस्जिदों को जला दिया गया और उनकी उनको सफ़े से हटाने की कोशिश की गई, शहरों से उनको भगाया जाने लगा और इस तरह से उनको जो है बड़े बड़े शहरों से ढकेल के, अब कहते हैं कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की बहुत थोड़ी आबादी है, 4% आबादी है, जबकि 30% आबादी बताई जाती है, किसी मुल्क की 30% आबादी मुसलमानों की है, जहाँ मुसलमानों ने हुक्मरानी की है 350 साल तक, वहाँ पर मुसलमानों का ये हशर इबरतनाक है। ये हमको भी इबरत सीखने की जरूरत है, कहने का मतलब ये है कि इससे हिंदुस्तान का मुसलमान भी चौंक जाना चाहिए और ये सुन्नी शिया के झगड़ों में पड़ने के बजाय, ये चांद के मसले में, ये हर चीज़ जो है हमको इफ्तराख कर रही है, यानी हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं किसी ना किसी बहाने से, और किसी ना किसी बहाने से हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमारी ईद अलग होगी, हमारी इबादतें अलग, हमारी ताकत में दरार पैदा हो रहा है, इससे दुश्मन खुश होगा। जब दुश्मन को ये इत्तला मिलेगी ये मुसलमान एक साथ ईद नहीं करते, एक साथ खुशी नहीं मनाते, ना इनकी खुशी में वो खुश होते हैं ना उनकी खुशी में ये खुश होते हैं, यहाँ से जब मुसलमान खुद आपस में बटे हुए हैं तो ये दुश्मन के लिए बहुत आसान वक्त होता है इनके ऊपर हमला करने का। अब आप देखिए कितने मुसलमान आपस में बटे हुए, अगर एक ग्रोह पर हमला होगा तो दूसरा ग्रोह खुशी मनाएगा, दूसरे ग्रोह पे हमला होगा तो तीसरा ग्रोह खुशी मनाएगा, वो कहे हमसे क्या मतलब है। लिहाजा हम दुआ करें कि परवरदिगार इस सूरत हाल से हमें नजात अता फरमाए, हमें हमारी कोई सुबह ऐसी ना हो कि हम मुसलमानों के हालात से गाफिल रहें, कि मुसलमान हम नुसरत के लिए बुलाएं और हम उनकी मदद को ना पहुँचें, कि हम दुआ करें कि परवरदिगार हमें इतनी सलाहियत अता फरमा कि हम खुद अपनी भी मदद कर सकें और अपने भाइयों की भी मदद कर सकें, हमारी कुव्वत में इजाफा हो, हमारी ताकत में, हमारी इज्जत में, हमारी आबरू में इजाफा हो, कि हम अपने मुल्क में इतनी ताकत पैदा कर सकें, इतनी कुव्वत पैदा कर सकें कि हम دوسروں کے اعلی کار نہ بن سکیں، دوسروں کی سازشوں کا نوالہ نہ بن سکیں، بلکہ جو ہے ہم اپنی خود اپنی سرنوشت خود رقم کر سکیں، ہم میں اتنی صلاحیت پیدا ہو کہ تعلیمی ادارے ہمارے ہاتھوں میں رہیں اور جو ہے ہماری تمام مسائل کو ہم خود حل کرنے کے لائق بن سکیں۔ پروردگارہ دشمن نے اسلام، دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما اور ان کی سازشوں کو خود انہی پر پلٹ دے، امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصار و شمار ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر